قائد ملت اسلامیہ، جان نشین امیر عظیمت، جنگی شہید، وکیل صحابہ، سرپرست اعلی سپاہ صحابہ، مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان کی سرزمین پر آج اس بلوچستان کی سرزمین کو ان لوگوں سے خالی کر دے اور ان کو چیلنج دے کر یہ کہے کہ سپاہ صحابہ سنیت کا ملا ہے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام کوئٹہ شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں صادق شہید پارک کے اس عظیم الشان جلسہ عام میں آپ کے سامنے حاضری دے کر مجھے بے حد مسرت ہے بلوچستان کے 6 روزہ دورے میں آج 5ویں دن کوئٹہ میں اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے میرے بھائیوں سپاہ صحابہ پاکستان کی ایک مذہبی دینی اور نظریاتی جماعت ہے جس کا مشن اور پروگرام انتہائی واضح ہے یہاں کوئی لگا لپٹی بات نہیں ہے اور نہ کوئی تاویل والا ہمارا نقطہ نظر ہے ہم یہ کھلا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ کے صحابہ کو برا کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارا وہ نقطہ نظر ہے جس پر ہم اپنے قائد مولانا حق نواز شہید کی زبان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ حقیقتیں اور وہ وضاحتیں موجود ہیں میرے بھائیو سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ آج پاکستان کے تمام مسائل کا حل نظام خلافت راشدہ میں ہے اس قدر افسوس ہے
کہ پاکستان کو قائم ہوئے 44 سال کا عرصہ گزر گیا، جو حکمران بھی آیا اس نے کہا کہ میں اس ملک میں اسلام لانا چاہ ہوں، لیکن اسلام نہیں آ سکا، ووٹ اسلام کے نام پر لیے اسلام نہیں آ سکا، عدالتیں اسلام کے نام پر بنائی گئیں اسلام نہیں آ سکا، اور نعرہ اسلام کا لگایا اسلام نہیں آ سکا، کتنے حکمران آئے نام اسلام کا لیا اسلام نہیں لا سکے، نام دعویٰ اسلام کا کیا اسلام نہیں لا سکے، علماء سے وعدے کیے، مشائخ سے وعدے کیے، دین اکابرین سے وعدے کیے، ووٹ مانگتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ دو ہم اسلام لائیں گے، لیکن اسلام نہیں لا سکے، کیوں نہیں لا سکے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں پاکستان نے نام قرآن کا لیا، نام اسلام کا لے کر ہم نے غیروں کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر سر جھکا دیا، اسلام کا نام لیا لیکن امریکہ کے دروازے پر مسلمان جھک گیا، اسلام کا نام لیا اور روس کے اشتراکی نظام میں ہم نے حصہ لینے کی اور رہنمائی لینے کے لیے ہم نے وفود وہاں بھیجے، فرانس کے نظام سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہاں کے کئی گروپ بھیجے، نام اسلام کا لیا، بھئی اگر تم اسلام کا نام لیتے ہو قرآن کا نام لیتے ہو تو قرآن جن لوگوں نے نافذ کیا ان کے دروازے پر کیوں نہیں جھکتے ہو، اسلام جنہوں نے نافذ کیا ان کے دروازے پہ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو، نام اسلام کا لیا اور فرانس سے کہا کہ ہمیں دستوری نظام کا خاکہ دیا جائے، امریکہ کی مغربی جمہوریت کو اپنایا اور روس کے اشتراکی نظام کو اپنایا، چین کے اشتراکی فلسفے کو اپنایا، لینن اور مارکس کے اشتراکی فلسفوں کو اپنایا، انگلز کے اشتراکی فلسفے کو اپنایا، ابراہم لنکن کی مغربی جمہوریت کو اپنایا، نام اسلام کا لیا، میرے بھائیوں اگر 44 سال پہلے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نافذ کرنے والی سب سے پہلی قوت خلفائے راشدین کے دروازے پر انسان سر جھکا دیتا اسلام آ جاتا، اگر 44 سال پہلے اسلام کا نام لے کر ہم صدیق کے دروازے پر چلے جاتے، فاروق اعظم کے دروازے پر چلے جاتے، عثمان و علی کے دروازے پر چلے جاتے اور امیر معاویہ کے دروازے پر چلے جاتے، آج اس ملک میں اسلام نافذ ہو جاتا، وہ خلافت راشدہ کا دور جس جو 50 سالہ دور خلافت ہے جس میں دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کیا، کیسر و کسرا کو، کیسر روم تھا کسرا ایران تھا اور ان کی سلطنتوں کا نظام کفر پر مبنی تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک محمد انقلاب آیا، ایک نظام خلافت کا انقلاب آیا، ایک شریعت اسلامیہ کا انقلاب آیا، انہوں نے کیسر روم کے پرخچے اڑا دیے، کسرا روم کے ٹکڑے کر دیے، کسرا ایران کے ٹکڑے کر دیے، جزدجر رستم ہرکل بادم بن ساتان جیسے حکمرانوں کے پرخچے اڑا کر محمدی انقلاب کو پوری دنیا میں روشناس کرایا، سپاہی صحابہ یہ سمجھتی ہے آج بھی پاکستان میں 10,000 حکمران آ جائیں 10,000 مرتبہ اسلام کا نام لے اسلام نہیں آ سکا، دین نہیں آ سکتا جب تک ساری قوم ساری ملت ساری حکومت صدیق اکبر کے دروازے پہ سجدہ ریز نہ ہوتا، خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ، میرے بھائیو صدیق اکبر وہ خلیفہ ہے، صدیق اکبر وہ اسلام کا حکمران ہے کہ جس نے وفات کے وقت کہا تھا عبد الرحمن میرے بیٹے میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے انہی خدر کے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، تو بیٹے نے کہا تھا ابا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو کپڑا بھی نہ ملا، تو صدیق نے فرمایا بیٹا میرا گزارا انہی پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے گا، میرے بھائیوں آپ کا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر قائم ہے صرف 3.25 لاکھ، لیکن خلفائے راشدین کا نظام کس خطے پہ نافذ ہوا کہ صدیق اکبر کا دور 9-11 لاکھ مربع میل پر تھا، 2 سال صدیق اکبر کی حکومت رہی، فاروق اعظم کا دور 10.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل پر قائم رہا، حضرت عثمان غنی کا دور 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر قائم رہا، حضرت علی کا دور 5.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل پہ قائم رہا، حضرت حسن کا دور 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل پہ کہہ رہا، لیکن امیر معاویہ کا دور جبکہ دونوں گروپ مسلمانوں کے متحد ہو چکے تھے، امیر معاویہ نے تنہا 19 سال تک 64.65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، 64.65 لاکھ مربع میل اس پوری دنیا کا نصف سے زیادہ جغرافیہ ہے کہ پوری دنیا کا جغرافیہ 1.20 کروڑ مربع میل ہے، اور امیر معاویہ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم کی ہے۔ سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام خلافائے راشدین کے دروازے پر آئے بغیر نہیں آ سکتا، اسلام خلافت راشدہ کو مانے بغیر نہیں آ سکتا، اسلام خلافت کو تسلیم کیے بغیر اسلام کی بنیاد ابو بکر سے وابستہ ہے، عمر سے وابستہ ہے، عثمان و علی سے وابستہ ہے، حسن و معاویہ سے وابستہ ہے، لیکن ایک ایران کا حکمران، ایک ایران کا پیشوا، ایک ایران کا لیڈر خمینی، اس نے ابو بکر و عمر کے خلاف ایسا زہریلا لٹریچر چھاپا، ایسی کتابیں چھاپی جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا، جس نے اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا، جس نے اسلام کے اساسی دستور کو مٹا ڈالا۔ میرے بھائیو اسلام کی بنیاد تو صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کو کافر کہا جائے نظام کہاں سے لاؤ گے، عمر کو کافر کہا جائے شریعت کہاں سے لاؤ گے، عثمان کو بدکماس لکھا جائے دین کہاں سے لاؤ گے، حضرت معاویہ کو جہنمی لکھا جائے نظام کون لائے گا، قانون کون لائے گا، آئین کون بنائے گا؟ سپاہ صحابہ کہتی ہے کہ ان کے قدموں سے آئین وابستہ ہے، نظام وابستہ ہے، قانون وابستہ ہے، سب سے پہلے ان کا تقدس اجاگر کرو، ان کی عظمت کو فروغ دو، اور اس عظمت کے فروغ دینے کے لیے میرا قائد حق نواز قبر میں اتر چکا ہے، دار القاسمی کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، عبد الصمد آزاد کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، مغار سیال کی بچیاں یتیم ہو چکی ہیں، 65 جنازے کندھوں پہ اٹھا چکے ہیں، کیونکہ میرا مشن صحابہ کی عظمت کا تقدس ہے، اس لیے میں بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے صدیق کی عظمت کے لیے ایک ایک دروازے پہ مارا مارا پھرتا ہوں، اور آج تمہارے دروازے پہ آیا ہوں کہ نظام اسلام کا بچانا ہے تو ابو بکر کی خلافت کا پہلا تو
پاسوان
میرے بھائیو مجھے بتاؤ، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، انتہائی اختصار کے ساتھ صرف چند منٹ آپ کا وقت اور لوں گا۔ میرے بھائیو مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے، اور اسلام کا سب سے پہلا گواہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا گواہ کون سا ہے؟ فاروق اعظم دوسرا گواہ ہے یا نہیں؟ عثمان تیسرا گواہ ہے یا نہیں؟ آج ایک آدمی یہ کہے کہ ابو بکر عمر تو کافر تھے، تو جس اسلام کا تم نعرہ لگاتے ہو اس کا تو سارا صفایا ہو گیا، اس کا تو مقدمہ مٹ گیا، اس کا تو دعویٰ مٹ گیا، ہائی کورٹ میں جو مقدمہ ختم کرا ہو تم گواہ بٹھا دیتے ہو، اگر اسلام کے سارے گواہ بیٹھ جائیں نظام کس کہاں سے لاؤ گے، شریعت کہاں سے لاؤ گے، محمد کا دین کہاں سے لاؤ گے؟ مسلمانوں یہ پاکستان سنیوں کا ملک ہے، اس ملک میں سنی انقلاب آئے گا، یہ خمینی کے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ کئی سیاستدانوں کی مجبوریاں ہیں، کئی سیاستدان کہتے ہیں کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ سیاستدانوں جس نے صدیق کو کافر کہا ہے وہ لا شک کافر ہے، جس نے خیرو جس نے عمر کو کافر کہا وہ لا شک کافر ہے، جس نے عثمان کو کافر کہا وہ لا شک کافر ہے، جس نے عائشہ کو طوائفہ لکھا وہ لا شک کافر ہے۔ سیاستدانوں پیروں چوکیوں لیڈروں حکمرانوں، تمہاری مجبوری ہوگی ووٹ لینے کی، تمہاری مجبوری ہوگی لیرنس لینے کی، تمہاری مجبوری ہوگی ایران کے دورے کرنے کی، میری مجبوری گنبد خضرا۔ ہمیں دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ سپاہ صحابہ کی قیادت یہ وہابیوں کی قیادت ہے، یہ جناب ملک میں فساد مچا رہی ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اس قیادت کو اڑا دو۔ لاہور میں میرا جلسہ ہوا، بنکا دھماکہ جلسے میں ہوا، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور اس کے بعد کئی اور جگہوں پر بم کے دھماکے ہوئے۔ کراچی میں پچھلے دنوں میں جلسہ کرنے گیا، میرے ساتھ مولانا اعظم طارق اور مولانا علی شیر حیدری تھے، منصوبہ یہ تھا کہ اس سٹیج کو اڑا دیا جائے گا، اور اس کے بعد بم مارا گیا، بم جب سٹیج کے دور جا کر گرا، مجھے فوجیوں نے کہا، کرنلوں نے کہا کہ آج تم تقریر نہ کرو، میں نے کہا جو لطف آج آئے گا وہ کبھی آیا نہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اور آج میں ایران کی حکومت کو اس سرحدی علاقے بلوچستان میں کوئٹہ میں پانچ روزہ دورہ کرنے کے بعد ایرانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایرانیوں، پاکستان میں جو کیا ہوتا ہے، اگر تم نے بم کے دھماکوں سے سپاہ صحابہ کی قیادت اڑا دیا تو ان کا ایک بچہ بھی اس دھرتی پہ باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو اس کے لیے؟ اگر شیعہ نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ خیریت، مجھے آپ بتائیں، ہمارا تو پروگرام ہی بڑا واضح ہے۔ میں نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو شیعہ سنی تنازعہ ختم ہو تو صحابہ کے خلاف جو کتابیں پاکستان میں شیعہ نے چھاپی یا ایران سے چھپی ان کو فلفور ضبط کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے یا جائز ہے؟ جو کہتے ہیں جائز ہے دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے یا نہ جائز ہے کہ صحابہ کے خلاف جو کتاب چھپی اس کو ضبط کیا جائے؟ یہ مطالبہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، توجہ کیجئے، یہ خمینی کا فوٹو ہے، یہ ٹائٹل پہ خمینی کا نام ہے، یہ کتاب خمینی نے تحریر کی ہے، توجہ کیجئے، کتاب کا نام کشف اسرار ہے۔ اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے، پیغمبر کے دور اعدامات عثمان غنی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس رب کو رب تسلیم نہیں کرتا۔ کتاب کا نام کشف اسرار، لکھنے والا خمینی ہے، چھاپنے والا ایران ہے، پاکستان کے سکولوں اور کالجوں میں یہ کتاب مفت تقسیم کی گئی ہے۔ مسلمانوں آؤ تم بتاؤ، اس کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکمار انسان کو خلیفہ بنا دیا۔ بلند آواز چلانا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اب پیغمبر کا دور داماد عثمان غنی، جس کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی آئی فوت ہو گئی، کمبر نے دوسری بیٹی دے دی، وہ بھی فوت ہو گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا میری چاری بیٹیاں ہوتی باری باری سب فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ مسلمانوں، اس عثمان کو بدکمال خونی لکھے اور میں خاموش ہو جاؤں، میں چپ کر جاؤں؟ علماء، مشائخ، پیروں، سیاستدانوں، حکمرانوں، میری جنگ کرسی کی نہیں ہے، میری جنگ پروٹوں کی نہیں ہے، میری جنگ ابو بکر عثمان کی آبرو کی جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہو؟ کتاب فاروق اعظم کو کافر لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آباد سے فاروق اعظم کو کافر لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو توجہ توجہ توجہ
فاروق اعظم کو کافر لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی کو مسلمان کہے خواہ وہ ممبر ہو توجہ، خواہ وہ بلدیہ کا چیئرمین ہو، خواہ وہ وزیر ہو، خواہ وہ مشیر ہو، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ صدر اسحاق ہو، لا شخص کافر. ٹھیک ہے، اس کتاب کے پتہ چل جانے کے بعد، اس تحریر کے توجہ، اس تحریر کے علم میں آ جانے کے بعد، جو خمینی کو مسلمان کہتا ہے لا شک کافر، کافر ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں توجہ، یہ وہ کتاب ہے کشف اسرار جو ایک سال پہلے وزیر اعظم پاکستان کو لاہور میں گورنر ہاؤس میں 28 دسمبر کو میں نے 400 علماء کی موجودگی میں کھائی. جب میں نے یہ کتاب پیش کی وزیر اعظم کہتا تھا کہ اس میں یہ عبارت نہیں ہے، میں نے کہا پڑھو، لکھا ہے عمر کافر ہے پڑھو. جب اس نے یہ دیکھا، ٹھہرے ٹائم نہیں ہے، جب اس نے یہ تحریر دیکھی، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اس نے کہا یہ تو بڑا کفر ہے. میں نے کہا تم گھر میں بیٹھ کر کہتے ہو کفر ہے، میں نے اسٹیج پر کہا ہے کہ یہ کفر ہے، کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یاد رکھو 14 صدیوں میں کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس میں ابو بکر کو گالی دینے والے کو مسلمان کہا. میرا چیلنج ہے کوئٹے کی سرزمین پر کہ 14 صدیوں میں ایک عالم بتاؤ، ایک عالم کہ جس نے ابو بکر کو برا کہنے والے، ابو بکر کو کافر لکھنے والے، عمر کو کافر لکھنے والے کو 14 صدیوں میں ایک عالم نے مسلمان کہا ہو، مجھے لا کر دکھاؤ. میرے بھائیوں توجہ، وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں پچھلے سال بلایا تھا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو، 400 علماء کو بھی بلایا، اس میں ساجد نقوی کو بھی بلایا، اس میں اور نمائندوں کو بھی بلایا. میں شیعہ کے مقابلے میں شیعہ کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری جماعت کی شورا نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مقابلہ کفر و باطل کا ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہے، تم جاؤ تاکہ کل کو شیعہ یہ نہ کہے اگر سچے ہوتے تو میدان میں آتے. میں وہاں پہنچا، 400 علماء تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، آل حدیث تھے، ان کی موجودگی میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا. شیعہ نے کہا کہ ہم تو صحابہ کو برا نہیں سمجھتے. میں نے خمینی کی کتاب کھول کر دکھائی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس نے کہا مجھے پتا نہیں تھا. میں نے کہا ہر جگہ پر تکیہ نہیں چل سکتا، ہر جگہ پر تکیہ چل سکتا ہے. جب میں نے کتاب کھول کر دکھائی، میں نے کہا جناب یہ ایک کتاب نہیں، میں 110 کتابیں لایا ہوں شیعہ کی، اس سٹیج پر لایا ہوں، وزیر اعظم کے سامنے لایا ہوں، اور اس کو میں اس کشف اسرار کتاب پر مولانا دستار خانیازی نے کہا یہ تو ایران کی کتاب چھپی ہے، ایران کی حکومت سے بات کریں گے. میں نے کہا جناب ایک پاکستان میں بھی کتاب چھپی ہے، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے تحفہ حنفیہ، دیکھیے یہ میں نے وزیر اعظم کو دکھائی ہے، حکمرانوں کو دکھائی ہے، لاہور سے چھپی ہے تحفہ حنفیہ. کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام ہے غلام حسین نجفی، لاہور سے چھپی ہے، اور ادارہ موجود ہے، مصنف موجود ہے، کتاب موجود ہے. اس کتاب کے 250 صفحے پر اتنی بڑی گالی پیغمبر کے خلفاء کو دی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی اتنی بڑی گالی کبھی نہیں دی. مسلمانوں اس گالی کو پڑھنے کے بعد تم فیصلہ کرو کہ شیعہ کو کافر کہوں یا مسلمان کہوں. یہ عبارت کیا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام اور انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے پھر بیوی کے پاس جائے. اے توجہ، اور کوئٹہ کے سیوں اور ایران سے آئے ہوئے خمینی کے چیلو، ہمیں اس جذبے سے تکلیف ہے، آؤ میرے چیلنج کا جواب دو. بتاؤ یہ کتاب تمہارے چیلے نے نہیں لکھی، یہ کتاب تم نے لکھی، توجہ، یہ کتاب تم نے لکھی. میں تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم نے ابو بکر کو کافر کہا، میں بغیرت بن کر چپ کر جاؤں. جب یہ عبارت، توجہ، ٹائم تھوڑا ہے، جب یہ عبارت میں نے پیش کی اس بھرے اجلاس میں گورنر ہاؤس میں، تو خدا کی قسم علماء کی چیخیں نکل گئی. اس مجمع میں بڑے بڑے دیندار لوگ تھے. وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی کہ اس کتابوں کا فیصلہ کمیٹی کرے گی. کمیٹی کا نام تھا سرکاریت کے خاتمے کی کمیٹی. کمیٹی بن گئی، ہم نے کہا چلو اب فیصلہ ہو جائے گا. اس کمیٹی کا اجلاس 6 مہینے کے بعد ہوا، 20 جنوری، 4-5 مہینے کے بعد ہوا. 20 جنوری 1992 کو پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، اس میں 30 نمائندے تھے. بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، جماعت اسلامی اور شیعہ، یہ تمام نمائندے موجود تھے. 30 آدمی منتخب ہو گئے. اس میں میں اور مولانا جو قاسمی سپاہی صحابہ کی طرف سے گئے تھے. باقی علماء، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب شامل تھے. ان کی موجودگی میں شیعہ کا لٹریچر لے کر گیا تھا، کچھ کتابیں لے گیا تھا. انہوں نے کہا بھائی واقعی ان میں صحابہ کی گستاخی ہے. مولانا عبدالستار خانیازی نے مجھے کہا کہ تم اور دو بریلوی علماء مل کر آئندہ اجلاس میں شیعہ کی تمام قابل اعتراض کتابیں اس اجلاس میں پیش کرو، ہم ریسرچ کریں گے، ہم دیکھیں گے واقعی صحابہ کو گالی دی گئی ہے. چنانچہ وہ اجلاس ختم ہو گیا. اس کے بعد 2 جولائی 1992 کو 6 مہینے کے بعد پھر وہ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں میرے ذمے کیا تھا کہ اتنی کتابیں پاکستان میں اور ایران میں شیعہ نے چھاپی ہے صحابہ کے خلاف، ان کو پیش کرتا. چنانچہ میں اپنے وعدے مطابق دو بریلوی عالم، مولانا عبدالثواب اچھروی، مولوی عمر اچھروی کا لڑکا، مولانا شریف رضوی، شیخ الحدیث بریلوی علماء کے بھکر کے، یہ دونوں میرے ساتھ تھے. ان تینوں آدمیوں نے ایک دستاویز تیار کی، اور وہ دستاویز وزیر اعظم کی کمیٹی کے سامنے ہم نے پیش کی، اور صندوق کتابوں کے بھر کر 110 شیعہ کی کتابیں لے جا کر میں نے ٹیبل پر رکھ دی. میں نے کہا جناب یہ کتابیں ہیں، یہ لٹریچر ہے جس میں ابو بکر کو کافر کہا گیا، عمر کو مرتد کہا گیا، عثمان کو بدمعاش لکھا گیا، عائشہ کو طوائفہ لکھا گیا، حضرت بلال کو کتا لکھا گیا، ابو ہریرہ کو جہنمی لکھا گیا، امیر معاویہ کو نعوذ باللہ زانی لکھا گیا، خالد بن ولید کو شرابی لکھا گیا. میں کہا یہ کتابیں لایا ہوں، ایک کمیٹی بناؤ جو ریسرچ کرے کہ واقعی ان کتابوں میں یہ مواد ہے، واقعی ان کتابوں میں یہ تحریر موجود ہے. مولانا نیازی نے کہا میں کتابیں دیکھ چکا ہوں، میں دستاویز پڑھ چکا ہوں، مجھے پتا ہے اس میں گستاخی کی گئی ہے. چنانچہ اسی کمیٹی نے اسی دن ہمارا مطالبہ مان لیا. میرا مطالبہ کیا تھا کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ان کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے، اور ان کو سزائے موت دی جائے، اور کتابیں سمجھ کی جائیں. کمیٹی نے یہ سفارشات مرتب کی، اور اس سفارشات کی موجودگی میں شیعہ مولوی بھی تھے. انہوں نے کہا ہمیں ان کتابوں کا کوئی پتہ نہیں. میں کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، چھاپی انہوں نے ہے. تو افتخار نقوی، ساجد نقوی کا نمائندہ کہتا ہے کہ طریقہ لفاظے شکا جعفریہ نے تو کوئی کتاب صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی. میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ میرے پاس تمہاری کتاب ہے. طریقہ لفاظے شکا جعفریہ نے یہ کتاب چھاپی ہے، کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب، خمینی کا آخری وصیت نامہ ہے، ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے. میں نے بڑے اجلاس میں جب یہ کتاب نکال کر دکھائی تو شیعہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو اس کے 40 صفحے پر خمینی کا ہے کہ میں بڑی جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم، اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے بہتر ہے. میرے بھائی توجہ، آخری بات کیا کہوں، ٹائم تھوڑا ہے، میری بات سمجھے. جب میں نے یہ کتاب پیش کی تو شیعہ مولوی کہنے لگا کہ مجھے اس تحریر کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس تحریر کا. تو مولانا نیازی نے کہا کہ پھر یہاں لے کے آئے تھے، اگر پتہ ہی تمہیں نہیں تھا کسی بات کا تو سارے اجلاس کی موجودگی میں ان کو جھوٹا کہا گیا. چنانچہ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی نے سفارشات دی کہ آج کے بعد پاکستان میں جو کتاب صحابہ کے خلاف چھاپے گا اس کو سزائے موت دی جائے. یہ سفارش تھی، اور یہ سفارش قانون کب بننا تھا؟ جب وزیر اعظم اس کی منظوری دیتا اور اسمبلی میں آتا. لیکن وہ سفارشات 2 جولائی کو مرتب کر کے اس کمیٹی نے نواز شریف کو پیش کر دی. آج کتنے مہینے ہو گئے، 2 جولائی کو کتنے بار گزر گئے، لیکن ان سفارشات کو قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا. اگر نواز شریف کہتا ہے کہ چوکوں میں شیعہ کو کافر کہنا چھوڑو، اگر کہتا ہے بازاروں میں کافر کا نعرہ چھوڑ دو، اگر کہتا ہے پارکوں میں نعرہ چھوڑو، تو میں اس سے کہوں گا جو کمیٹی تو نے بنائی تھی اس کمیٹی کے سفارشات پر آج عمل کرو، ہم تجھے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے. اگر کتابیں چھپتی رہی، سزا بھی قرار نہ کرو اور کتابیں بھی چھپتی رہے، لٹریچر بھی چھپتا رہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت سپاہی صحابہ کے ایک بچے سے بھی شیعہ کے کفر کا اعلان روک نہیں سکتی. مسلمانوں، یہ بلوچستان کی سرزمین پہ، بلوچستان کے پہاڑوں پہ سپاہی صحابہ قائم ہو چکی ہے. ہو چکی ہے یا نہیں؟ بازاروں میں قائم ہو چکی ہے، گلیوں میں قائم ہو چکی ہے. اور کوئٹہ کے مسلمانوں، ایران کا شیعہ تمہارے کوئٹہ پر آ کر سازشیں کر رہا ہے یا نہیں؟ یہاں خانہ فرہنگ ایران کا کیا کام ہے؟ اور پاکستان میں 13 عدد خانہ فرہنگ ہے، ان کی کیا ضرورت ہے 13 عدد کی؟ فارسی زبان سکھانے کے بہانے ملک کو گمراہ کیا جا رہا ہے. سپاہی صحابہ ایسی بدماشی کو برداشت نہیں کرے گے. اور آج سے 8 سال پہلے جو یہاں کوئٹہ میں پولیس کے 14 سپاہیوں کو سیاہ گنڈوں نے شہید کیا تھا, میں ان سپاہیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پولیس کے خیرو میرے بھائیو, آج سپاہی صحابہ
تو جنرل ضیاء کی برسی پر میری جماعت کے 10,000 کارکنوں نے فیصل مسجد میں تیرے سامنے شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا تھا, اگر تجھ میں جرت تھی تو روک کر جا پر. دنیا کی توجہ توجہ, دنیا کی کوئی طاقت سپاہی صحابہ کا موقف نہیں چھڑا سکتی ہے. ہمارا موقف کرسیوں کے لیے نہیں, توجہ, ہمارا موقف کرسی کے لیے نہیں, پرمٹوں کے لیے نہیں, لرنسوں کے لیے نہیں, ہمارا موقف ابو بکر کی عزت کے لیے ہے, عثمان کی عزت کے لیے ہے, عمر کی عزت کے لیے ہے, عائشہ کے دوپٹے کے لیے ہے. ہمارا ساتھ دو گئے کالجوں میں, توجہ, کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں اور تمام محکموں میں, بازاروں میں, تمام سوسائٹیوں میں سپاہی صحابہ قائم کرو گے؟ سپاہی صحابہ قائم کرو گے؟ سپاہی صحابہ کے رضاکار بنو گے؟ سپاہی صحابہ کے لیے گلی گلی میں پھیل جاؤ گے؟ سپاہی صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کا کسی سنی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں, یہ یاد کر, ٹھیک ہے؟ اس جماعت میں بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, آل حدیث بھی ہیں, اس جماعت میں وہ لوگ بھی ہیں جو سیاسی طور پر ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں, لیکن وہ بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ بھی ہمارا ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ؟ ہر جگہ پر سپاہی صحابہ بناؤ گے؟ ہر گلی میں بناؤ گے؟ ہر بستی میں بناؤ گے؟ میرے بھائیوں, سپاہی صحابہ نے جو موقف وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ موقف پیش کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو ان کتابوں کی موجودگی میں شیعہ سے صلح ہو سکتی ہے, ان کتابوں کی موجودگی میں حکمرانوں سے بات ہو سکتی ہے. جب تک حکومت یہ کتابیں ضبط نہیں کرتی, اس وقت تک سپاہی صحابہ کا جہاد جاری رہے گا. رہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ایران میں کیا ہو رہا ہے کہ ایران میں 35% سنی ہے, کتنے فیصد؟ لیکن تہران میں ایک مسجد بھی سنیوں کو بنانے کی اجازت نہیں, ایک مسجد بھی. تہران کی یونیورسٹیوں میں سنیوں کو داخلہ نہیں ملتا. تہران کی یونیورسٹیوں میں اور ایران کی یونیورسٹیوں میں 20,000 طلبا میں ایک بھی سنی نہیں. ایران کا قانون ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کا کوئی ممبر سنی نہیں ہو سکتا, بلدیہ کے ادارے کا کوئی چیئرمین سنی نہیں ہو سکتا, ایران کا کوئی بلدیہ کا ممبر بھی سنی نہیں ہو سکتا, وزیر مشیر صدر بھی سنی نہیں ہو سکتا. یہ ایران کا دستور ہے. پاکستان میں سپاہی صحابہ شیعوں کو وہی حقوق دینا چاہتی ہے جو ایران میں سنیوں کو حاصل ہے, ٹھیک ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج سپاہی صحابہ پاکستان کے تمام اداروں میں پھیرو. سپاہی صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں میں, پاکستان کے تمام محکموں میں تناسب آبادی کے اعتبار سے, تناسب آبادی کے طور پر شیعہ کو دے دیے جائیں, ٹھیک ہے؟ بلند آواز, ٹھیک. یہ سپاہی صحابہ کی جد و جہد ہے کہ بے نظیر کے دور میں 41 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے, لیکن آج 11 ممبر قومی اسمبلی کے شاہ ہیں. یہ سپاہی صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے. بے نظیر کے دور میں 83 ممبر صوبائی اسمبلیوں کے شیعہ تھے, آج صرف 22 ممبر قومی صوبائی اسمبلیوں کے شیعہ ہیں. اور آئندہ الیکشن آئے گا تو پاکستان میں کوئی شیعہ ممبر انشاءاللہ اسمبلیوں میں نہیں جا سکے گا. کوئی شیعہ ممبر اسمبلی میں جائے گا؟ آپ کھڑے کر کے بتا کرو, جائے گا؟ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ, ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ, اس جلسے کو قبول فرما. پوری دنیا میں مولانا حق نواز کا مشن عام فرما. مولانا حق نواز نے جس مقصد کے لیے جان دی ہے, اے اللہ, ہمیں بھی اسی مشن پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, مولانا حق نواز کے جبے اور ولولے کو نئے سرے سے زندہ فرما. اے اللہ, ان کے کارناموں کو زندہ فرما. پوری دنیا میں مولانا حق نواز پیغام پہنچا دے. اے اللہ, سپاہی صحابہ کو ترقی عطا فرما. سپاہی صحابہ کو پاکستان کے اندر سنی حقوق کی جنگ لڑنے والی سب سے بڑی جماعت بنا. اے اللہ, سپاہی صحابہ کو سنی حقوق کی علم بردار صحیح معنی میں بنا. پوری دنیا میں صحابہ کے مشکو عام فرما. اے اللہ, جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا, ان کے اہتمام کو قبول فرما. اے اللہ, پورے بلوچستان جو میں نے دورہ کیا, اس کو قبول فرما.